ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا أنت أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به الأسر اللہ جل شانہ کی رحمت وسیع تر ہے حتیٰ کہ خود ارشاد باری ہے ان رحمتی وسعت کل شیء اور اس رحمت عامہ کے دو شعبے ہیں ایک شعبہ ربوبیت ہے جو خود اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے جو صرف اور صرف ذات باری ہی کو دے گا یہ شعبہ جو ہے یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے رحمانیت کہا گیا ہے عربی میں فعلان کے وزن پر جو اوصاف آتے ہیں ان میں اگرچہ شدت تو پائی جاتی ہے لیکن وہ ہمیشہ معدود وقت کے لیے اور وقتی اوصاف ہوتے ہیں جیسے غضبان اکشان بہت زیادہ پیاسا بہت زیادہ غصے میں لیکن وہ کیفیات اپنے اندر دوام نہیں رکھتی اسی طرح اسی وزن پر رحمان بھی ہے یہ رحمت باری کا وہ شعبہ ہے جو اس عالم کے وجود کا سبب ہے اور ظاہر ہے کہ رحمت تو ختم نہیں ہوگی لیکن یہ عالم ختم ہو جائے گا تو پھر وہ شعبہ اور اس کا کام نہیں رہے گا اور رحیم دوسرا شعبہ ہے جیسے ان میں ابدیت اور دوام پایا جاتا ہے جیسے حکیم یہ اسی وزن پر ہے تو کسی کا حکیم ہونا لمحاتی بات نہیں ہے اس کی الگ دوام صفت ہوتی ہے تو یہ شعبہ رحمانیت جو ہے اور ربوبیت جو ہے یہ اتنا وسیع تر ہے کہ ہر ذرے کو وجود بخشنا پھر اس میں خصوصیات کا پیدا کرنا پھر اس کی بقا کو اس کو ایک مدت تک ایک مخصوص عرصے تک جب تک اللہ چاہے قائم رکھنا یہ اگرچہ بہت وسیع تر ہے لیکن رحمت کا ایک شعبہ ہے اور یہی وہ فائدہ ہے جو کافر کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود باوجود سے نصیب ہو رہا کہ اگر رحمت نہ ہو تو ربوبیت کا اظہار بھی نہ ہوتا اور ربوبیت باری کا اظہار نہ ہوتا تو کافر بھی نہ وجود پاتا نہ زندگی پاتا نہ جہان میں آتا اور نہ اس کائنات سے مستفید ہوتا اب اس سے اگلا قدم جو ہے وہ ہے اللہ کی رحمت کے دوسرے اور خاص شعبے تک رسائی حاصل کرنا اس کا سبب اور اس کا ذریعہ ایمان ہے جس کا انسان مکلف گردانا گیا اور اسے اس عالم رنگ و بو میں لا کر اس کائنات
اور اس کے حسن اور اس کی لذت آفرینیوں میں لا کر کھڑا کر دیا گیا اور یہ شعور بخشا گیا کہ وہ اشیاء کو ان کی خصوصیات کو جانے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کے علاوہ پوری کائنات میں کسی میں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ ایک معمولی سی غذا کو اپنے طور پر بنا سکے، بلکہ تمام حیوانات قدرتی طور پر بنی بنائی غذا کو استعمال کریں. یعنی اکیلا انسان ہے جو دو تین چار اغذیہ کو ملا کر ایک خاص قسم کی غذا بنا لیتا ہے، اکیلا انسان ہے جو بھس سے دانے کو علیحدہ کرتا ہے، پھر دانے کو پیس کر آٹا بناتا ہے، پھر آٹا بھی نہیں پھانکتا اس سے روٹی بناتا ہے. باقی جتنی تخلیق باری ہے اسے جو غذا قدرتی طور پر ملتی ہے اس طرح وہ استعمال کرتا ہے. اتنا بھی شعور و ادراک اشیاء کو سمجھنے کا انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. تو انسان جب اشیاء کی خصوصیات اور ان سے استفادے کا طریقہ جانتا ہے تو اس کا ایک یقینی نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی سوچ اس سمت بھی سفر کرتی ہے کہ یہ شے آخر آئی کہاں سے، اسے کس نے بنایا، یہ خصوصیات اس میں کیسے پیدا ہوگی. یہ سفر اسے کسی خالق کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے اس چیز کو بنایا اور اس نے یہ خصوصیات رکھی. مثلاً بے آب و گیا چٹیل میدان ہے، اس میں بارش برستی ہے تو ایک رنگ کا پانی برستا ہے، ایک ذائقہ ہے اس پانی کا، ایک طرح کی اگر بو ہے تو ایک طرح کی ہے، یا بے رنگ بے ذائقہ بے بو ہے تو سب ایک طرح سے ہے. اب وہاں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، وہی مٹی ہے وہی پانی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کی چند بارشوں کے بعد وہ میدان سبزہ زار بن جاتا ہے اور پھر ہر تنکا گل بکا ہے، ہر ہر پھول کا رنگ علیحدہ ہے، بو علیحدہ ہے اور اس کی خصوصیات علیحدہ ہیں. تو انسان جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ضرور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس میں رنگ آمیزی کس نے کی، ان میں خوشبو کس نے بھر دی، ان میں خصوصیات کس نے رکھ دی ہیں، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے. یہ جستجو اسے کسی ایسے دروازے پہ لے جاتی ہے جو خالق سے کما حق کو ہو واقع. اب خالق اور مخلوق کا تعلق جو ہے وہ بڑا عجیب اور بڑا نرالا ہے کہ انسان باوجود عقل کے شعور کے اپنے عقل اور اپنے شعور کی حدیں رکھتا ہے، یعنی کہیں سے اس کا شعور شروع ہوتا ہے اور کسی حد پر جا کر ختم بھی ہو جاتا ہے. خالق جو ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ حدود سے بالا تر ہے. اگر حدود میں سما جائے تو جس چیز کی حدود ہوگی وہ حادث ہوگی، اور اگر وہ حادث نہیں ہے، وہ ابدی ہے ازلی ہے، تو لامحدود ہے، عقل کی حدود میں نہیں آئے گا. اب جب انسان کے فہم و شعور کی حدود میں اس کی ذات نہیں آتی تو یہ اسے کیسے سمجھے، کیسے جانے؟ اس کا جواب ہے انبیاء علیہم السلام، وہ افراد انسانیت، انسانوں میں سے وہ مختص لوگ جنہیں تخلیقی طور پر اپنی عظمت کا شعور دے کر خدا نے پیدا کیا، جس نے انسانی کوشش کو، انسانی ذہن کو، انسانی محنت کو، انسانی علم کو، انسانی تجربے کو قطعاً کوئی دخل نہیں، کیونکہ انسانی علم اور اس کا تجربہ، اس کی محنت اور اس کی ذہانت کی ایک حد ہے، وہ اپنی اس معدود ذہانت سے ذات باری یا صفات باری کی معرفت نہیں حاصل کر. تو اس مشکل کا اللہ کریم نے انسانوں ہی میں سے بعض افراد انسانیت کو تخلیقی طور پر جب بنایا ہی جب ان کی ارواح پیدا کی تب ارواح میں یہ خصوصیت رکھی اور جب وجود بنائے تو ان وجود میں یہ آلیت و استعداد رکھی کہ وہ اللہ کی معرفت کو بغیر کسی تجربے کے بغیر کسی سے سیکھے ہوئے کے بغیر کسی مطالعہ کے اللہ ہی کی دین سے جانتے ہیں اور انہوں نے اس مشکل کو اتنا سہل کر دیا کہ ہر آدمی اس کے جاننے کا مکلف ہے اتنا آسان کر دیا اس بات کو سمجھنا کہ ہر شخص اس بات کا مکلف ٹھہرا کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کو انبیاء سے حاصل کرے اور جہاں جہاں انسانیت کے قدم پہنچے وہاں وہاں نبوت کا نور بھی اس کے ساتھ پہنچتا ہے اور نبوت کی علوم اور نبوت کی برکات حتیٰ کہ دنیا پر یا زمین پر پہلا قدم رکھنے والا انسان خود نبی تھا. اس کے بعد جو جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد زمین پر پھیلی تو جہاں اقوام کو ممالک کو ایسی صورت پیش آئی کہ انہیں کوئی بھی خالق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہ مل سکا تو اللہ نے وہاں نبوت پیدا کر دی, کوئی نبی مبعوث کر دی. اب یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں انہوں نے جو معرفت کا خزینہ لوٹا ہے تو تمام انبیاء کے اور خالق کائنات کے درمیان بھی ایک واسطہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہی میں نے آپ ہی کی ذات والا صفات سارے عالمین کے لیے رحمت باری تھی, یعنی عرش و فرش کو جو وجود ملا, عالم کے ایک ایک ذرے کو جو وجود ملا وہ ربوبیت کا ایک شاخسانہ ہے اور ربوبیت رحمت کی ایک شاخ. اب اس میں بسنے والی مخلوق کو جو دوسرا کمال ملا وہ تھا معرفت باری اور وہ بجائے خود رحمت کی دوسری شاخ. تو ان سارے فیوضات و برکات کی اصل اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک ذات واسطہ بنی اور وہ ذات تھی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نبیوں پہ یہ فرض تھا اور ان کے فرائض نبوت میں سے تھا اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیش کی خبر دی, آپ کے اوصاف بیان فرمائیں اور امت سے یہ اقرار لیں کہ ہم جس طرح اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں, جس طرح اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور نسلن بعد نسلن یہ بات ہم پہنچاتے جائیں گے کہ جس دور میں بھی حضور مبعوث ہوں اگر ہم میں سے کوئی شخص ہماری اولاد میں سے بھی باقی ہو تو وہ حضور کے ساتھ ایمان بھی لائے اور آپ کی خدمت بھی بجا لائے. تو گویا تمام امتیں حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں لیکن براہ راست نہیں بواسطہ اپنے انبیاء اور رسل کے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں تو اپنے اپنے نبی کے واسطے سے تمام امتوں نے ہدایت پائی اگر یا ولایت پائی یا کوئی مرتبہ معرفت باری کا حاصل کیا تو اس کی اصل خزینہ کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد آدم علیہ السلام میں سے کسی کو صلاحیت نصیب ہوئی اور کسی کو قرب الہی نصیب ہوا تو اس خزانے کی اصل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور انبیاء اور رسول میں سے جس زمانے میں اور جب بھی کوئی ہستی مبعوث ہوئی تو جو فیوضات جو برکات اس سے پھیلے ان کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور اس شخص کو نصیب ہوئے جسے حضور پر بھی ایمان نصیب ہوا. اگر ان پہلی امتوں میں سے بھی کسی نے خدا کو مانا، اپنے نبی کو مانا، لیکن حضور کے ساتھ ایمان نہیں لایا، تو اس کا وہ ماننا بھی نہ ماننا ہی تھا، اور اسے نہ ایمان نصیب ہوا نہ ایمان کی برکات نصیب. تو گویا جتنے منازل قرب الہی کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے قبل تقسیم ہوئے، ان کی اصل بھی آپ ہی کی ذات والا صفات تھی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کم و بیش 125,000 انبیاء اور رسل کے کتنے صحابہ اور ان امتوں میں کتنے ولی، کتنے عارف اور کتنے علماء ربانیین پیدا ہوئے ہوں گے؟ خدا ہی جانتا ہے. یہ انسانی فہم و ادراک سے بالا کرتا ہے. تو بالواسطہ ایمان لا کر جب مخلوق کو اتنے اتنے مدارج نصیب ہوئے، تو یقینی بات تھی کہ براہ راست جسے ایمان نصیب ہوتا اس کے مدارج بہت ہی بلند ہوتے. یعنی یہ بات بالکل اصولاً ہونی چاہیے تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکات تقسیم ہوتی ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کتنا طویل عرصہ بعد وقوع پذیر ہوتی ہے، لیکن ان کا ایمان غائبانہ اور آدم علیہ السلام کی اطلاع کے مطابق جو کام ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، اس کی نسبت ان کے سینے میں بھی نور معرفت موجے لیتا ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو اس سارے فینے بیا بلا سے بچانے والا ان کے سینے میں وہی نور ہے جو بواسطت نوح علیہ السلام انہیں توحید باری، نبوت نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے نصیب ہوا. اسی طرح جب اتنے دور تک اور ایک وسیلہ درمیان میں رکھ کر اس کی وساطت سے جو ایمان لاتا ہے، اس تک اتنی برکات پہنچتی ہے، تو جنہیں براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اللہ کا کلام سننا نصیب ہوا، اور جنہوں نے حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور جنہیں حضور کے ساتھ نمازیں اور جہاد نصیب ہوا، تو یقیناً ان کی مثال پہلی امتوں میں نہیں ملنی چاہیے. اور اسی کی شہادت اللہ کی کتاب دیتی ہے، فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. اس کا مصداق اول کون ہے؟ وہ لوگ جو حضور کے سب سے اول مخاطب تھے. معرفت و سلوک میں ان کا مقام کیا بنتا ہے، اسے آپ یوں سمجھیں کہ مخلوق میں سے کوئی فرد بھی، خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ، جو بلندی مراتب اور جو بلندی منازل اور جو قرب الہی ممکن ہے حاصل کرنا، اس کے لیے امکانی طور پر حاصل کر سکتا ہے، اس کی انتہا ہے نبوت و رسالت. اس سے بالا کوئی مقام. اور نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے صحابیت رسول، یعنی بلند ترین مقام جو کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ ہے صحابیت رسول. اور اس کے حصول کے لیے کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے چلے لگانے پڑتے ہیں، کتنے سفر کرنے پڑتے ہیں، کتنے جہاد کرنے پڑتے ہیں، کتنے نوافل ادا کرنے پڑتے ہیں، کتنے مراقبات کرنے پڑتے ہیں، کتنی راتوں کو زندہ رکھنا پڑتا ہے اور کتنے دنوں کو یاد الہی میں بسر کرنا پڑتا ہے، ان میں سے کچھ بھی تو نہیں کرنا. اتنی بلندی تک پہنچنے کے لیے ان تمام باتوں میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے بعد جو شخص بھی آپ پر ایمان لایا، ایمان لانے سے اس میں قبول برکات کی استعداد پیدا ہو گئی. ایمان کی نفی وجود میں سے برکات کو قبول کرنے کی استعداد کو نفی کر دے. جب تک زندہ رہے وہ استعداد دب جاتی ہے، تھلب نہیں ہوتی. اگر توبہ کرے کسی بھی وقت تو پھر آؤ کر آتی، لیکن اگر کفر پہ مر جائے تو وہ استعداد تھلب کر لی جاتی ہے. اسی لیے کافر کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ دعا کا محل ہی نہیں رہا، اس سے وہ استعداد صرف کر رہی ہے. لیکن اگر کافر بھی زندہ ہو تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا اور کی جا سکتی ہے اور کرتے رہنا چاہیے. تو گویا اس میں وہ استعداد دب جاتی ہے. لیکن جب وہ ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کا ایک عمل اتنا عظیم کام ہے کہ وہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور نور ایمان اور برکات نبوت کو قبول کرنے کی استعداد بیک وقت دل میں داخل ہوتی ہے. جب یہ استعداد کسی دل میں در آئی تو ایک نگاہ اس کی اگر حضور کے وجود اقدس پر پڑ گئی، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ مبارک اس وجود پر پڑ گئی، تو وہ مقام صحابیت پہ چلا گیا. اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ کروڑوں برس پہلے اپنے نبی سے آپ کا نام نامی سن کر جو آپ کی نبوت پہ ایمان لائے، اسے اگر مقام قرب الہی کے اعلیٰ ترین مدارج نصیب ہو سکتے ہیں، اسے اگر معرفت باری کے اعلیٰ ترین مقامات نصیب ہو سکتے ہیں، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ جائے اسے واقعی یہ نصیب ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو صحابیت ہے جو ایک نگاہ میں بٹی، اب یاد رکھیں اس پر کوئی پارا مقرر نہیں کیا گیا کہ اتنی عمر کا آدمی صحابی بن سکتا ہے، یا اتنے علم والا صحابی بن سکتا ہے، یا فلاں خاندان کا صحابی بن سکتا ہے، یا اتنی دولت والا بن سکتا ہے، یا مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. نہیں، بلکہ انسانیت کے افراد میں سے جو فرد بھی عالم تھا یا جاہل، امیر تھا یا غریب، مرد تھا یا عورت، ایمان لایا یعنی قبول برکات کی استعداد لے کر جیسے حضور کے سامنے گیا تو ایک نگاہ میں مقام صحابیت پہ جا بیٹھا. اب اس کے بعد اس کے مجاہدے کا نمبر آتا ہے کہ کس نے کتنی محنت کی، کتنے وظائف ادا کیے، کتنے مراقبات کیے، کتنے غزوات میں حصہ لیا، کتنی محنت کی. تو وہ گویا اس مقام صحابیت کے بیچ بیچ ایک دوسرے سے آگے سبقت لیتے چلے گئے، لیکن بنیادی طور پر صحابی سارے ہی بن گئے. تو جب اتنی بڑی نعمت ایک نگاہ میں بٹھتی ہے تو یہ رواج کس نے ڈالا ہے کہ چند مخصوص لوگ تو ولی اللہ ہو سکتے ہیں، عامۃ الناس نہیں. اصل طریقے سنت یہ ہے کہ امت مسلموں کا ہر فرد ولی اللہ ہو، مرد بھی اور عورت بھی. مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بھی آپ سے ملے اسے ولایت میں سے کوئی نہ کوئی حصہ نصیب ہو جائے. صحیح مسنون طریقہ یہ ہے. یہ جو رواج ہو گیا ہے نا کہ ایک ولی اللہ ہوتا ہے باقی سارے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر جب وہ دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کا کوئی لڑکا لڑکی وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ نعمت یوں وراثت نہیں چلتی، یہ تو لٹتی ہے. اور اہل حق کا قاعدہ ہی یہ ہے. یہ اور بات ہے کہ مدتوں بعد ہمیں یہ رونق دیکھنا نصیب ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں یہ نئی بات ہے، نیا کام، نیا نہیں ہے بلکہ یہ دولت گم گشتہ ہے پرانی، ہماری وراثت یہی ہے کہ جب صحابیت کے لیے کوئی قید نہیں ہے مرد عورت امیر غریب عالم جاہل کی، تو ولایت کے لیے کس نے قید عائد کر دی کہ چند لوگ تو ولایت سے مشرف ہوں اور باقی صرف ان کو دیکھتے رہے؟ یہ درست نہیں ہے، مسنون طریقہ یہی ہے جس سے خدا کے اس بندے نے، اللہ کی اس پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، ہمیں آشنا کر دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی گمگشتہ دولت ہے امت محمدیہ. اب آئیے اس طرف کہ یہ جو صحابی بن جانا ہے یہ اپنے اندر کیا بات رکھتا ہے؟ کیا آدمی کا قد بڑھ جاتا ہے؟ آدمی کی کوئی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے؟ کوئی اس کے دولت مند ہونے یا غریب ہونے کا کوئی چکر بن جاتا ہے کہ صحابی ہو کر غریب ہو گیا یا صحابی ہو کر امیر ہو گیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب ایک مربوط نظام کے تحت جیسے پہلے چل رہا ہے ویسے ہی بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہو جاتا ہے، اس پہ غربت بھی آ جاتی ہے. یہ سارے حوادثات جو اس کے حصے میں لکھ دیے گئے ہیں یہ سارے اس پر گزرتے ہیں. تو پھر صحابی بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ صحابیت ایک کیفیت کا نام ہے جو صحابی میں انسانی اخلاق کا وہ معیار پیدا کر دیتی ہے جو نبی کے بعد اعلیٰ ترین معیار ہوتا ہے. تبدیلی یہ ہوتی ہے صحابی بننے میں کہ ایک کافر ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، ایمان نصیب ہوا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آیا، صحابی بن گیا، تو اب وہ لٹیرا لٹیرا نہیں رہا، دنیا کا مثالی عادل انسان بن گیا. چور چور نہیں رہا بلکہ مثالی امین بن گیا. کوئی شخص غلط بات کرنے والا، جھوٹ کہنے والا تھا، بحالت کفر، کوئی شخص سنگ دل تھا، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا، لیکن جب اسے شرف صحابیت نصیب ہوا تو جانوروں کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا. انسان تو انسان ہے، پھر اس کے دم سے دنیا میں جانوروں کے بچوں کو بھی دکھ نہیں پہنچتا، ان کا بھی درد محسوس کرتا ہے. وہی دل جو اتنا کٹھور تھا، اتنا رقیق ہو گیا صحابیت. یعنی صحابیت ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے جو صحابی کو نبی کی ایک نگاہ سے نصیب ہوتی ہے اور وہ اسے انسانی اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز کر دیتی. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگوں میں فکری استعدادات مختلف ہوتی ہیں، کسی شخص کا مزاج علمی ہوتا ہے، کسی شخص کا مزاج مدنی ہوتا ہے، لوگوں میں مل جل کر رہنے کا اسے سلیقہ آتا ہے، دوست دشمن بنانے کا طریقہ آتا ہے، کسی کا مزاج حاکمانہ ہوتا ہے، وہ جرنیلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اور اسے حکومت کرنے کا، لوگوں سے اپنی بات منوانے کا ڈھنگ آتا ہے. تو جب یہ حضرات صحابی بنتے ہیں تو جو وصف ان کے اندر دبا ہوا تھا وہ اپنی انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علوم میں بھی، تہذیب میں بھی اور سیاسیات میں بھی آج تک کائنات ان کی طرف رجوع کرتی نظر آئی. یعنی انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا نہیں ہے، ریور چھوڑ کر، اونٹوں کے ریور چھوڑ کر، بھیڑوں اور بکریوں کے ریور چھوڑ کر جنگل میں. فردوسی نے کہا تھا نا رستم کی زبان سے کہ زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے رسی رسکار. کہ یہ خانہ بدوش اور سانڈے کھانے والے اور اونٹوں کے دودھ پہ گزر بسر کرنے والے لوگ، اور ذرا ان کی سوچ دیکھو، یہ کیا چاہتے کیا ہے کہ تختِ کیانہ کنند آرزو. یہ سلطنتِ کیانی کے تخت میں ان کی نگاہ ہے. عجیب بات ہے، اتنی بلند نگاہی اور اتنی وسیع جو ہے اتنی وسعت ان کی نگاہ میں، یہ کہاں سے، وہ نہیں سمجھتا تھا. رستم اس بات سے بے ڈرا تھا کہ نور ایمان کیا ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد حضور کے سامنے جانا اپنے اندر کیا رکھتا ہے. تو صحابیت ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے فرد میں، جو اسے جس مقام پر بھی ہے وہاں سے اٹھا کر انسانی اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر لے جاتا ہے. اگر اس کا ذوق علمی ہے تو علماء کا امام ہوتا، اگر اس کا ذوق سپاہیانہ ہے تو پھر ان میں سے ہر ایک کا لار ہوتا، اور اگر اس کا ذوق مدنی ہے تو وہ اخلاقیات کا بہت بڑا خزینہ بن جاتا ہے. اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ اس تو یتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاقیات کی اعلیٰ بلندی. اب ان میں کم تر کوئی نہیں، یعنی صحابہ میں کم تر کوئی بھی نہیں ہے، سب اعلیٰ ہیں، مگر بعض اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. وہ جو قرآن کریم کا انداز ہے نا، تل کر رسول ہوگا فضلنا بعضہم علی بعض، یعنی ان میں کسی کو کسی کے مقابلے میں کمی کا ذکر نہیں کیا رب العالمین نے کہ فلاں فلاں سے کم ہے، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بعض بعض سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی سارے صاحب فضیلت ہیں. بنیادی طور پر سارے نبی سارے رسول صاحب فضیلت ہیں، ان میں سے پھر بعض کو بعض پر زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں. یہی حال صحابیت کا ہے کہ بنیادی طور پر سب صحابی ہیں، کوئی اس سے کم نہیں، پھر ان میں بعض بعض پر بہت زیادہ فضیلتیں رکھتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کا ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان ابو بکر صدیق، یعنی اس بات پر سب صحابہ کا اجماع ہے. جسے آپ اجماع امت کہتے ہیں، تو اس وقت امت صرف صحابہ تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم عالم سے پردہ فرمایا تو امت کون تھے؟ صحابہ. اور بھائی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا تنقید، یہ اپنے لیول پہ کھڑا کر کے تنقید کرتے ہیں، ان کا معیار دوسرا ہے. آپ اس طرح سوچیں، اس سرزمین پر اس جنگل میں خدا کا ایک بندہ وارد ہوا، آج سے کچھ 350 سال پونے 400 سال پیش، اس آبادی میں ٹھہرا، یہی اللہ کو پیارا ہوا، اور یہ جگہ ان کے مدفن کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی تھی، یہاں وہ آرام فرمائے. ولایت کی برکات کو صدیاں دھندلا نہ سکی، ایک صدی بیت گئی، دوسری صدی بیت گئی، وہ لوگ جو انہیں ولی اللہ جانتے تھے دنیا سے اٹھ کے، وہ وقت بیت گیا، تیسری صدی بیت گئی، لیکن ان کی اس قوت ولایت اور اس کی نورانیت اور اس کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ یہاں سے مسلسل ہدایت حاصل کرتے ہی رہے لوگ، تا کہ اللہ کو یہ منظور تھا، یہ اس کا اپنا نظام ہے. کون جانتا تھا کہ 400 سدیاں بعد یہاں حالات بگڑیں گے، اور بھٹکی ہوئی مسلم قوم کو روحانی برکات کی ضرورت پیش آئے گی، انہیں الفاظ نہیں روک سکیں گے، تبلیغ ہوگی اخباروں میں، ریڈیو پر، ٹی وی پر، لیکن ذرائع ابلاغ انسانوں میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکیں گے. جب بگاڑ اس جگہ پر پہنچے گا تو پھر اس جنگل سے روشنی کا ایک سوتا پھوٹے گا، جو کلبوں سے، شراب خانوں سے، یورپ کی رنگینیوں سے لوگوں کو کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے. کوئی جانتا تھا؟ کسی کو نہیں، وہی جانتا تھا جس نے مدینہ منورہ سے اس شخص کو چلایا اور یہاں ڈیرے ڈلوا دیے. تو آج وہ وقت ہے کہ سویڈن اور ناروے سے، امریکہ اور برطانیہ سے، اس یورپ کے گئے گزرے معاشرے سے آ کر لوگ دین سیکھتے اور وہاں جا کر اندازہ کرتے. کیا اس سے بڑی بھی عجیب بات کوئی ہوگی؟ اور یہ قوت کیا ہے؟ ایک ولی اللہ کی برکات. اسی طرح آپ تاریخ کو الٹتے چلے جائیں پیچھے کی طرف تو آیائے دین کا فریضہ آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا کسی سلطنت کسی حکومت کا مرہون منت نہیں ہوگا بلکہ کسی مرد قلندر کی قربانیوں سے وہ وقوع پذیر ہوا ہوگا. ہاں وہ مجدد الف ثانی ہو یا معین الدین اجمیری عبد القادر گیلانی ہو یا کوئی اور ہستی ہوگا کوئی خدا کا بندہ ہی جس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا ہوگا. تو اگر یہ قوت ایک ایک ولی اللہ میں ہے کہ اس کا ایک ایک فرض اتنا انقلاب آفرین ہوتا ہے کہ حکومتوں اور سلطنتوں کو روندنے والا ہلاکو جیسا شخص آج محمد دربندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے پہنچا تو کلمہ پڑ گیا. ایک ایک ولی کی ان برکات کو آپ دیکھیں تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. تو جب ایک ایک ولی میں اتنی برکات ہیں تو دنیا پہ بسنے والے سارے لوگ اگر ولی اللہ ہو جائیں اور بیک وقت ولایت کے آخری منازل کو پا لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا معاشرہ ہو؟ کسی ملک میں ایک ولی ہو تو وہاں ہدایت کا ضامن قرار پاتا ہے من جانب اللہ. کسی ایک ولی کا وجود بھی عمومی گمراہی نہیں پھیلنے دیتا، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اندازہ کرتا ہی رہتا. اور کسی شہر میں ایک ولی ہو اور اگر شہر کے بسنے والے سارے ولی اللہ ہو جائیں، مرد عورت دکاندار گاہک مزدور آجر مدعی مدعا علیہ گواہ جج، یہ سارے اگر ولی اللہ ہوں تو کیا حالت ہو؟ اور اگر دنیا کے سارے افراد ولی اللہ بن جائیں تو انسانی عظمت کی اس بلندی کو نہیں پا سکتے جس پر ایک سب سے آخر میں چلنے والا صحابی چل رہا ہے. تو پھر اب آپ صحابی کی عظمت کا اندازہ کریں کہ صحابیت کیا شے ہے اور انسانی اخلاق کو وہ کن بلندیوں پر لے جاتی ہے. اور ذرا ان ٹکر قدوں کو دیکھیں جو روٹی مانگ کر کھاتے ہیں اور اعتراض عثمان غنی پہ کرتے ہیں. اپنا کھانا تو گدا کا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے اس ہستی پر جو 23 برس کی صحبت پیغمبر کا امین، جس کی ایک نگاہ میں انسانی اخلاق اعلی ترین مقامات کو پا لیتے ہیں. تو جس ہستی نے 23 برس مسلسل انہی نگاہوں کو اپنے سینے میں سمجھا، جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ حضور فرمائے میرا ہی یہ ہاتھ عثمان ہی کا ہاتھ. اور جن کے بارے خدا کہہ دے کہ لوگوں تم صرف ان کی غلامی کر لو میں تم پہ راضی ہوں، کتنی عجیب بات. میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر صحابہ خائن تھے تو خیانت کرنا ہی خدا کے نزدیک معمول ترین عمل ہے. جب ساری کائنات کو حکم دے دیا والذی نتبعو کہ خلوص سے دل سے ان کے نقش قدم پر چلو، تو ان کے فعل کو اگر آپ یا کوئی معاذ اللہ کوئی بھی اس ان کے فعل کو خیانت کہے تو خیانت ہی خدا کے نزدیک محبوب ہے، کیونکہ مطلق حکم دے دیا ہے ان کے اتباع کا. کیوں حکم دے دیا خدا؟ تو نے فرمایا اولئک الذین لم تحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کے امتحان لے لیے. ایمان کی بات ہے، فرمایا بہن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جو شخص عقائد میں تمہاری مثل ہو جائے صحابہ رسول اس نے ہدایت پا لی، اور جو اس طرح نہ ہوا، فَإِن تَوَلَّى جو اس رخ سے پھرا فإنما هم فی شقاق و تباہی میں تھے. یعنی ایمان میں معیار ایمان وہ ہے، عمل میں معیار عمل وہ ہے، اور اتنا اعتماد ہے اللہ کے رسول کو کہ حضور فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. یعنی جہاں اپنی سنت کا حکم فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور فرمایا اس سنت کو تاروں سے پکڑنا، دانتوں سے نہیں، تاروں سے پکڑنا. اب اگر کسی کو ان کی روش میں فتور نظر آئے تو حق یہ ہے کہ اسے اپنی نگاہ کا علاج کرانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی فتور ہو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، نگاہ میں نقص آئے تو بھی وہاں نقص نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے چشمے رنگین لگا لیے ہیں، کسی فرد سے متاثر ہو کر، کسی شخص سے متاثر ہو کر، کسی واقعے سے متاثر ہو کر ان کی نگاہ پہ ایک رنگین چشمہ آ گیا، اس میں وہ صحابی بھی دیکھے تو انہیں اس پر وہی رنگ نظر آتا ہے جو انہوں نے اصل میں اپنی آنکھوں پہ چڑھا رکھا ہے. صحابی کا رنگ وہ نہیں ہے، وہ رنگ ان کی اپنی عینک کا ہے. تو انہیں دیکھنے کے لیے تو چشمے اتار کر دیکھو، نگاہ کو صحیح کر کے دیکھو، درست کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ صحابی ہونا ہی بجائے خود اپنے اندر کیا کیفیات رکھتا ہے اور اللہ کے کتنے قریب لے جاتا ہے انسان کو کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے لڑائی ہو یا صلح اپنے ساتھ ذات باری کو محسوس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ان میں سے ایک ایک فرد کو کبھی 30,000 کو 3.5 لاکھ سے 10 برس جنگ لڑتے سنایا اپنے تاریخ. 30,000 کا لشکر ہو اور 3.5 لاکھ مقابل ہو، لڑائی دست بدست ہو، تلواروں کی جنگ ہو، تو ہے کوئی مقابلہ کرنے کی؟ تو یہ 30,000 پاگل ہیں، دیوانے ہیں، بات کیا؟ اصل بات ہتھیاروں کی نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ وہ جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے ساتھ رب العالمین کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اپنے کو تنہا نہیں پاتے، اور سامنے جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی برکات سے خالی مخلوق نظر آتی. وہ کہتے ہیں یہ تو مقابلہ کچھ بھی نہیں. جب وہ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں سات تجلیات باری نظر آتی ہیں، جب مقابل دیکھتے ہیں تو خاص 3.5 لاکھ ہو کفر کی دلدل میں دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب 30,000 اگر برک انداز کھڑے ہوں اور ان کے مقابل 10 لاکھ بھی دلدل میں کمر کمر تک دھنسے ہوئے آدمی ہو، تو انہیں کہہ دیا جائے ان کے سر کاٹنے ہیں تو کوئی مشکل بات نظر آئے گی؟ صحابی اس طرح سے دیکھتے ہیں، پھر تاریخ گواہ ہے کہ وہ 30,000 فاتح اور 3.5 لاکھ مقتول. اور صرف یہ ایک بات نہیں، آپ سب سے پہلی، سب سے عظیم اور دنیا کی منفرد جنگ، جنگ بدر کو دیکھ، آپ میدان بدر میں 313، ان 313 میں کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، آدھے کے قریب جوان ہیں. اب حالت یہ ہے کہ پورا لباس کسی ایک کے پاس بھی نہیں، کسی کے جوتے نہیں ہیں، کسی کے سر پہ کچھ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس قمیضیں ہیں، باقی اکثر صحابہ کرام کے پاس، بعض کے پاس 2 چادریں تھیں اور بعض کے پاس چادر بھی صرف ایک. جس کے پاس ایک چادر تھی اس نے وہ لڑ گردن کے پیچھے یہاں باندھ رکھے تھے کہ سینے پہ بھی کپڑا آ جائے، یعنی چادر کمر سے لپیٹ کر تو دونوں لڑ یہاں پیچھے گانٹھ دی ہوئی تھی. اور جس کے پاس 2 تھی اس نے ایک کا تیبند بنایا ہوا تھا اور ایک اوپر کے رکھی لپیٹ رکھی، اسلحہ نام کو نہیں، چند زرے اور چند تلواریں. تو پھر وہ 1,000 کے اس لشکر سے جو اہل مکہ کا چنا ہوا جنگجو جوانوں پہ مشتمل تھا، پوری طرح اسلحہ سے لیس، اس کے سامنے وہ کھڑے کس طرح سے ہوں گے, کیوں کھڑے ہوں گے, کیا معاذ اللہ ان کے ذہن کام نہیں کر رہے تھے؟ ان کے ذہن بھی کام کر رہے تھے اور ان کی نگاہ میری تیری نگاہ سے بہت وسیع تھی. وہ جب ان 313 کو دیکھتے تھے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تجلیات ذاتی نظر آتی, اور جب وہ 1000 کو دیکھتے تھے تو وہ گردن سے اوپر اوپر تک کفر کی دلدل میں دھنسے ہوئے نظر آتے. اس لیے کسی نے بھی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم ان سے کیسے لڑ سکتے. تو سوال تو کیا جا سکتا تھا, انکار کوئی نہ کرتا, یہ عرض تو کرتا کہ یا نبی اللہ آپ ہمیں حکم تو دے رہے ہیں بس سر چشم ہم حاضر ہیں, لیکن بغیر اسباب ظاہری کے اس تعداد میں اس کمزور حیثیت میں ہم ان سے کیسے لڑیں گے, یہ کیسے ممکن؟ کسی نے نہیں پوچھا.
یہ جو واقعہ احد بیان کرتے ہیں, بیان کرنے والوں کے بھی اپنے انداز ہیں. ذرا دیکھنا تحقیق کے جوہر دکھائے ہیں لوگوں نے کہ جی وہ جو 50 خدام رسول مقرر تھے تیر اندازی پر, انہوں نے جب مال غنیمت کو دیکھا لوٹ مچتی ہوئی دیکھ کر مال لوٹنے کے لیے وہاں سے بھاگا. یار کچھ خدا کا خوف چاہیے بات کرنے کے لیے.
بے غنیمت کا ایک قاعدہ تھا, اللہ کے رسول بنفس نفیس وہاں تشریف رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. قانون یہ تھا کہ کوئی ایک رسی بھی لوٹے, کوئی ایک کپڑا بھی اٹھائے, کوئی ایک جوتی بھی اٹھائے, کوئی کسی کی زرہ یا تلوار اٹھائے تو وہ سارا مال غنیمت اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے اور پھر وہاں سے تقسیم ہو, سوار کو ایک دو حصے ملے اس کا بھی اور اس کے گھوڑے کا بھی, اور جو پیدل ہو اس کو ایک حصہ دیا جائے, حتیٰ کہ جن لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے باہر شہر میں مدینہ منورہ میں ڈیوٹی پر چھوڑ آئے تھے انہیں بھی ان کا حصہ غنیمت سے دیا گیا کہ وہ جنگ میں شامل تھے, حضور نے ان کی ڈیوٹی وہاں لگا دی. تو پھر بھلا جب حصہ ہی ملنا ہے وہاں رہے تو بھی وہی حصہ ملنا ہے, اور سارا لوٹ کر لے تو بھی وہ حصہ نصیب ہونا, تو اس لوٹ کا لالچ کرنے کا کیا ہوا؟ کیا یہ سبب بن سکتا ہے؟ پھر اصل سبب یہ تھا کہ جب کافروں میں بھگدڑ مچی تو ان بیشتر نے یہ جانا کہ ہمیں حکم تھا حضور کا, جب تک جنگ ہے ہم نے یہاں کھڑا ہونا, اب جنگ ختم ہو گئی, کافروں کو شکست ہو گئی, کافر بھاگ رہے ہیں, اب وہ کرپٹ کو بھاگ رہے ہیں, ادھر تو نہیں آ رہے, ہمارے یہاں کھڑا ہونے کا اب کوئی مقصد نہیں رہا, اس لیے اب اس حکم کی تعمیل مکمل ہو گئی. اور جو ٹھہرے رہے انہوں نے کہا نہیں بھائی, حضور نے کہا ہے وہاں کھڑے رہو, اب حضور ہی کہیں گے نیچے آ جاؤ. تو دونوں رائے اپنی اپنی جگہ دیانت داری اور خلوص سے تھی, چونکہ دیانت کا اعلی معیار وہی لوگ ہیں, صحابی تھے. اب یہ اللہ کو منظور تھا, خود خدا نے کہا کہ میں تمہیں مسلمانوں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں قادر ہوں, جو بدر میں 70 کافروں کو واصل جہنم کر سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہارے 70 جان فروشوں کو بھی شہادت سے سرفراز کر دے. میں کچھ انعامات تم پر مزید نچھاور کرنا چاہتا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارے لاشیں کٹ کر اٹھے محمد الرسول اللہ کے سامنے, اور میدان حشر میں بھی تم اٹھو تو فرشتوں کو بھی خبر ہو کہ کیسے کیسے جان نثار پیدا ہوئے ہیں انسانوں میں. یہ اس کی مشیت تھی, ورنہ شکست بہرحال کفر ہی کے مقدر میں تھی. یہ جو لکھتے ہیں نا مسلمانوں کو شکست ہوئی, بھلا اس لشکر کو شکست ہوئی جو 3 دن وہاں مقیم رہا اور جس نے 5 کوس تک کفر کے بھاگتے ہوئے لشکر کا تعاقب بھی کیا. اور عجب حال تھا جب احد سے کافر بھاگے, جب انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو افراتفری مچ گئی, لیکن جب حضور نے صحابہ اکرام کو آواز دی تو پھر سب پروانہ وار حضور کے گرد جمع ہو گئے, پھر کافروں کو بھاگتے ہی بنی. تو 5 کوس تک یا بعض روایات میں 7 کوس تک جو تعاقب کیا گیا
تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض زخموں سے اتنے نڈھال تھے صحابہ خود چل نہیں سکتے تھے، دوسرے ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر بھی کفار کا تعاقب کیے جا رہے ہیں، اور تین دن حضور کا قیام رہا احد میں. اب لکھنے والے لکھ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور مسلمان لکھ دیتے ہیں اور مفسر ہونے کے مدعی لکھ دیتے ہیں. عجیب بات ہے یار، اس سارے کے پیچھے پتہ ہے کیا جذبہ ہے؟ صرف یہ سمجھتے ہیں صحابی صرف نام ہے، صرف صحابی نام نہیں ہے، صحابی اندر کی کیفیات کا نام ہے، صرف فرد کا نام نہیں ہے. اگر فرد کا باطن نہیں بدلا تو پھر محمد الرسول اللہ کا کمال ہی کیا ہے؟ اور وہ ہستی کہ آپ کی بعثت سے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو فرد پیدا ہو وہ غائبانہ آپ پر ایمان لائے تو اس کے اخلاقیات اعلیٰ ہو جائے. جو آپ کے سامنے بالمصافہ آپ کے نور عطا سے جو اپنی جھولیاں بھرے، بھلا اس کا باطن کیسے تبدیل نہیں ہوگا؟ اس کا باطن اتنا معیاری ہو گیا کہ خدا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہہ دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ ہے صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اس کے علاوہ بھلا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو کہیں ہے؟ کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. تمہیں وقت ہو رہا ہے، میں مختصر کروں بات کو، یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے عمریں چاہیے. 15ویں صدی آ گئی ہے، لوگوں کو یہ باتیں کرتے کرتے انسانیت تھک ہار کر ختم ہو جائے گی. یہ محبتیں اور ان کے قصے ختم نہیں ہوں، ان کی عظمتیں مثالی ہیں اور ان کے قد جو ہے وہ کوئی ان کی پیمائش نہیں کر سکتا. تو یہ کیفیت جو صحابہ میں منتقل ہو کر انہیں صحابی بنا گئی، کیا یہ حضور کے وصال کے بعد اٹھ گئی جہان سے؟ نہیں اٹھی، بلکہ صرف صحابی کی صحبت میں پہنچنے والا تابعی بن گئے. اور تابعیت انسانی عظمت کا وہ مقام ہے کہ ساری دنیا کا بڑا عالم ہو مانا ہوا اس کے سامنے جب تابعی کا قول دوہرا دیا جائے تو اس کی گردن جھک جائے. ہاں وہ تابعی مطلق ان پڑھ کسی مدرسے میں نہ گیا ہو، لیکن صرف تابعیت حاصل کرنے سے اسے انسانی عظمتیں اس قدر حاصل ہو گئی کہ وہ جو کہتا ہے حقیقت. دیکھو نا کمال تھا حضور کا کہ آپ نے جس حال میں جو کہا حق کا. انسانی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے کوئی بات کہہ دیتا ہے پھر معذرت کرتا ہے کہ بھائی ناراض نہ ہونا، میں غصے میں تھا، جذبات میں ایسا کہہ دیا. اللہ کے رسول نے ساری زندگی کبھی معذرت کرنے کا موقع حضور کو پیش نہیں آیا، غصے میں بھی جو کہا حق ہی کہا، اور مذاق میں کسی سے کچھ ارشاد فرما دیا تو وہ بھی حق تھا، حکم دیا تو حق تھا، روک دیا تو حق تھا، غصے کی کیفیت میں ارشاد فرمایا تو جو فرمایا حق تھا، کبھی اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور کسی سے عذرائے مذاق ہنسی ہنسی میں بھی کوئی بات فرما دی تو وہ حق ہی تھی، اس میں کوئی شائبہ جھوٹ کا نہیں. صحابیت کیا ہے؟ وہی کافی کے حق کو اپنے اندر سمو لینے کا نام. تابعیت کیا ہے؟ صحابی سے وہ کافی کے حق اپنے اندر لے لینے کا نام. تو کسی تابعی کا ارشاد جب آتا ہے تو صرف یہ پرکھا جاتا ہے کہ یہ بات واقعی تابعی کا ارشاد ہے، کسی نے راستے میں تو نہیں کہہ دی. جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ تابعی ہی کا ارشاد ہے تو ساری دنیا کے علوم وہاں کا ختم ہو جائے، سب کی گردنیں جھک جاتی. اسی طرح تابعین کی صحبت میں جو پہنچا وہ تبا تابعین بن، اور تبا تابعین سے ہی یہ سلاسلِ تصوف و سلوک چلے. یہ تصوف و سلوک اسی حق کی کیفیت کو، انسانی اخلاقیات کی ان بلندیوں کو صحبت میں بیٹھ کر انعکاسی طور پر اپنے دل میں منتقل کرنے کا نام. اور اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اخلاقیات کو سدھار نہیں سکا تو وہ یہ دیکھ لے کہ یہ کیفیت جنہوں نے حضور سے حاصل نہیں کی مدینہ منورہ میں رہ کر کلمے پڑھ کر نمازیں پڑھ کر بھی صحابی نہیں بنے منافق کہلائے، جنہیں یہ کیفیات نصیب نہیں ہوئی انہیں صحابیت نصیب نہیں ہوئی وہ منافق ہوئے، تو جب نبی کے ساتھ ان پر کیوں اثر نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں تصدیق نہیں تھی، انہوں نے اپنا دل کھولا ہی نہیں، انہوں نے اپنا برتن ہی الٹا رکھا، بارش تو برستی رہی ان کے پیالے الٹے تھے، تو جب تک دل کا برتن سیدھا نہ کیا جائے تو قرب نبوت فائدہ نہیں دیتا، تو ولی تو نبی کی گرد پاک آئے کا حقیر ذرہ ہوتا، وہاں سے کیا حاصل ہے؟ اور اگر کسی کو واقعی کسی اللہ کے بندے کی صحبت نصیب ہو اور اس کے اخلاق میں تعمیری تبدیلی نہ آئے تو اس شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا میں صرف جسم لے کر جاتا ہوں یا میرا دل بھی میرے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ ان کیفیات کو انعکاسی طور پر اخذ کرنا یہ دل سے ہوتی ہے اور دل سے صرف دل اخذ کرتا ہے، دل کی بات کو کان نہیں سنتے، دل کی کیفیات کو ذہن نہیں پاتا، دل کی کیفیات کو دل ہی پاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت عالیہ میں جو نعمتیں بٹی، انہوں نے ایک عام آدمی کو اس کے عمومی مقام سے اٹھا کر صحابیت کی اعلیٰ منزل پہ فائز کیا، جو ان کی صحبت میں پہنچے حضور اور اس آدمی کے درمیان صحابہ واسطہ بن گئے، اس لیے وہ صحابی نہ بنا تابعی بن گئے، جو تابعین کی صحبت میں ایک لمحہ پہنچا وہ تبع تابعی بن گیا، اور تبع تابعین کے بعد اہل اللہ کی باری آئی، جو بھی ان کی مجلس میں بیٹھا اور اپنے دل کو ان کے دل کی طرف متوجہ کیا، فیوزات و برکات کو وہاں سے حاصل کیا، تو ولایت خاصہ کو پا گیا، اور یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہے ہر مرد عورت کے لیے، اور ہر مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ولایت خاصہ کو حاصل کرے، مرد ہو عورت ہو عالم ہو جاہل ہو، یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیض عام ہے۔ خداوند عالم مجھے آپ کو، حاضر و غائب تمام احباب کو اور جملہ مسلمانان عالم کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔